بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم سرخیوں پر جو روزنامہ تہران امروز سے انتخاب کی گئی ہیں۔ یوکیا امانو کی تعمیری رپورٹ کا انتظار ہے علی اکبر صالحی۔ آزادی سے کوسو دور ملکوں نے موجودہ بحران پیدا کیا ہے، نوری مالکی۔ مصر میں بحران کا نیا مرحلہ، بم دھماکہ، دسیوں ہلاک و زخمی۔ روزنامہ تہران امروز نے اپنی سرخی شدت پسندی کے خلاف پہلا عملی اقدام کے ذیل میں لکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے جنرل اسمبلی کی قرارداد کی شکل میں تشدد پسندی کے سد باب کے لیے صدر ایران کی تجاویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکنیکی لحاظ سے یہ ایسی پہلی قرارداد ہے جس میں شدت پسندی اور تشدد کی ایک ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ محمد قزائی نے بتایا کہ جنرل اسمبلی میں اکثریتی ووٹوں سے اس قرارداد کی منظوری سے عالمی سطح پر شدت پسندی اور تشدد کے سد باب کا نیا ماحول تیار ہوا ہے۔ انہوں نے مغربی حکومتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملک کھل کر یا چھپ کر دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ روزنامہ تہران امروز نے مصر میں بحران کا ذمہ دار کون عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
مصر میں جو حالیہ دھماکہ ہوا ہے اسے اخوان المسلمین سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ عبوری حکومت اور خاص طور پر بغاوت کرنے والوں کی کوشش ہے کہ موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا کر اس دھماکے کی ذمہ داری اخوان المسلمین پر ڈالی جائے، لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر اس کا شبہ بھی پیدا ہو کہ اخوان المسلمین حالیہ دھماکے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تجربات بھی درکار ہوتے ہیں، اور مصر کی اخوان المسلمین کے پاس دہشت گردی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مصر کی حکومت کی جانب سے اخوان المسلمین پر اس قسم کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ مصر کی حکومت نے ماضی میں بھی اخوان المسلمین پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا تھا، اور اس نے تو یہاں تک اعلان کیا تھا کہ جو بھی حکومت کے خلاف مظاہرے کرے گا اسے دہشت گرد سمجھا جائے گا اور اس کے خلاف دہشت گردوں جیسا سلوک بھی کیا جائے گا۔ دراصل مصر کی حکومت اخوان المسلمین کی شبی خراب کرنے، اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے ساتھ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ گویا اس پر اخوان المسلمین ظلم کر رہی ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر اخوان المسلمین جماعت اس دھماکے کے پیچھے نہیں ہے تو پھر کس نے یہ دھماکہ کرایا ہے؟ اس سلسلے میں فی الحال کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، لیکن علاقے کے عرب ملکوں کی جانب سے بعض اقدامات کے تجربے کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرب ملکوں میں بڑے دھماکے کرنے والوں کا عام طور سے سعودی عرب سے تعلق رہا ہے۔ اسی لیے اس خیال کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اخوان المسلمین کے مخالف تکفیری گروہوں نے حکومت کے خلاف یہ دھماکہ کیا ہو اور اس میں اسے سعودی عرب کا تعاون بھی حاصل رہا ہو۔
یہ تھا روزنامہ تہران امروز، ایک مختصر بریک لیں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دہلی اسٹیڈیو میں موجود ہماری ساتھی ریشمہ فاروقی پیش کریں گی ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. جی ریشمہ، پروگرام خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشمہ فاروقی. ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے ہند پاک کے ڈی جی ایم او کی 14 برس بعد ہوئی ملاقات کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹر سہارا نے اس خبر کو سرخی دی ہے، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. ہند پاک کے ڈی جی ایم او کی 14 سال بعد بال مشافہ میٹنگ میں پاکستان کی یقین دہانی. آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ راشٹر سہارا کی دیگر اہم سرخیوں پر. نریندر مودی کی مشکلات میں اضافہ، جاسوسی معاملے میں مزید ٹیپ جاری ہوں گے. مشرف پر 1 جنوری کو عائد ہوگی فرد جرم. ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے اپنے ادارے میں بنگلہ دیش کا سیاسی تعطل کے عنوان سے لکھا ہے کہ اس وقت بطور مجموعی بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یوں کہہ لیں کہ مجوزہ عام انتخابات کے لیے مقرر 5 جنوری جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ 1 ماہ کے اندر سیاسی مظاہروں اور ہڑتالوں کے دوران رونما ہوئے پرتشدد واقعات میں 125 سے بھی زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے. روزانہ آگزنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. بی این پی کی قیادت والا اپوزیشن اتحاد عام انتخابات کی بائیکاٹ کے فیصلے پر قائم ہے. اس کا مطالبہ ہے کہ عام انتخابات عبوری حکومت کی قیادت میں ہوں. بنگلہ دیش کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا الزام ہے کہ عوامی لیگ کی سربراہ حسینہ واجد کی قیادت والی حکومت ملک کے اندر سیاسی تعطل پیدا کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کی طرف سے خالدہ ضیاء پر انسانیت کے خلاف جرم کرنے والوں کی حمایت کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. گویا کہ اس وقت پورا بنگلہ دیش دو بیگموں، وزیر اعظم حسینہ واجد اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی سیاسی مقابلہ آرائی کا اکھاڑا بنا ہوا ہے. آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے اور گفت و شنید کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے. فوج بیرکوں میں ہی اچھی لگتی ہے، اگر بدرجہ مجبوری اسے باہر نکالا بھی جائے تو کم از کم وہ الیکشن کا موقع نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی اپوزیشن کی بائیکاٹ کی روشنی میں جو انتخابات ہوں گے انہیں انتخابات کہنا زیب نہیں دے گا. اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر. راہل کانگریس کے وزیر اعظم امیدوار ہیں، مولی کا دعویٰ. بھوک ہڑتال کا ریکارڈ قائم کرنے والا فلسطینی قیدی جیل سے رہا. جنوبی سوڈان میں مزید فوجی بھیجنے پر غور، اقوام متحدہ. ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں مسلمانوں کا اصل مرض مفلوق الحال نہیں باہمی اتحاد کی کمی ہے کے عنوان سے لکھا ہے کہ اتحاد و اتفاق کے بغیر کوئی قوم گر وہ اور جماعت ترقی نہیں کر سکتی. جس قوم یا گروہ کے افراد آپس میں دست و گریبا ہوں اس کے لیے دنیا میں ترقی کا کوئی امکان نہیں. اگر کسی ترقی یافتہ قوم میں اختلافات کا یہ مرض پیدا ہو جائے تو وہ بھی بلندی کی چوٹی سے زوال کی گہرائی میں جا گرتی ہے اور اس کے عروج و اقبال کی شاندار کارنامے قصہ پارینہ بن کر رہ جاتے ہیں. مزید لکھتا ہے اخبار کہ خود مسلمانوں کی 1400 برس کی تاریخ اس حقیقت کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے جس میں ان کے ولولہ انگیز عروج اور عبرت ناک زوال کے واقعات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ماحول رہا انہوں نے اپنی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کی کہ ساری دنیا میں وہ حیرت رہ گئی. لیکن جب سے ان کے مابین نفاذ و نمودار ہوا تو وہ ایسی ذلت و خواری میں گرفتار ہوئے کہ سارے عالم کے لیے تصور کیے جانے لگے. اس سیاق و سباق میں اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا اصل مرض ان کی مفلوق حالی ترقی کی دوڑ میں پچھڑا پن اور دوسری ایسی ہی کمزوریاں نہیں بلکہ ان میں اتفاق و اتحاد کی کمی ہے، جس کے ہوتے ہوئے محض اوپری تدابیر سے ان کی مرض کا علاج نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے صحیح تشخیص اور مسلسل علاج کی سخت ضرورت ہے. اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر. عشرت جہاں فرضی انکاؤنٹر کیس، سی بی آئی کی چارج شیٹ میں امت شاہ کا نام نہیں، تفتیشی ایجنسی کی سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل. ایران کا تہران کے بجائے دارالحکومت کسی دوسرے شہر منتقل کرنے پر غور. عراق پرتشدد واقعات میں بریگیڈیئر کمانڈر سمیت 30 ہلاک. ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں بدلے ہوئے سیاسی حالات کے عنوان سے لکھا ہے کہ ہندوستانی سیاست پر برسہ برس سے ایک ڈھرے پر تھی جس میں ووٹ بینک کو مرکزیت حاصل تھی، لیکن ووٹ بینک صرف دیکھنے کہنے سننے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تھا. دراصل یہ ووٹ بینک کی بھی سیاست نہیں تھی بلکہ اپنے بینک اکاؤنٹ اور اپنی جیب یعنی اپنے مفادات کی سیاست تھی جس میں عوام کا بھلا کوئی نہیں سوچتا تھا. سوچتا بھی تو صرف الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بدعنوانی کے متعدد انکشافات اس سے ناراض ہو کر وجود میں آنے والی بدعنوانی مخالف تحریک اور اس تحریک سے پیدا ہونے والی عوامی بیداری نیز بدعنوانی کو بدعنوانی سمجھنے اور اس کے خلاف سفارہ ہونے کی اجتماعی شعور نے قومی سیاست میں ایسی اتھل پتھل مچائی کہ اب گھاگ سیاست داں اور اپنا الو سیدھا کر لینے کا طویل تجربہ رکھنے والی سیاسی جماعتیں بھی چوکنا ہو گئی ہیں اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ رہی ہیں کہ انہیں یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ اس سلسلے میں یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ تبدیل شدہ حالات میں سیاسی جماعتیں پھونک پھونک کر قدم تو رکھ رہی ہیں، یعنی ان کے طرز عمل میں تو فرق آیا ہے لیکن ان کی ذہنیت بدل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ جو تبدیلی رونما ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ناکامی سے دو چار ہو جائے، چنانچہ جس انداز کی استحصالی سیاست اب تک ہوتی رہی ہے وہ نئے سرے سے جاری و ساری ہو جائے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشما آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس حصے میں باری ہے ایرانی سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار روزنامہ جامع جم کی، تو پیش خدمت ہے کچھ اہم سرخیاں۔ رائے عامہ شدت پسندی کے خلاف ہے، ہاشمی رفسنجانی۔ گروپ 5 جمع 1 کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، علی اکبر ولایتی۔ شام میں 10,000 شدت پسند ہلاک، اردن کے سلفی گروہوں کا دعویٰ۔ جامع جم نے اپنی سرخی وزارت خارجہ نے غزہ پر حملے کی مذمت کی کے ذیل میں لکھا ہے، اسلامی جمہوری ایران نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے زمینی اور فضائی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے کہا کہ یقینی طور پر صہیونی حکومت کا یہ قدم مقبوضہ فلسطین میں تیسری انتفاضہ تحریک کے آغاز اور خاص طور پر غرب اردن میں اسلامی مزاحمت پر صہیونیوں کی بکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صہیونیوں کی اس ریاستی دہشت گردی کے نتائج کا ذمہ دار صہیونی حکومت کو قرار دیتا ہے اور بین الاقوامی اداروں، خاص طور پر اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان مجرمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے سد باب کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ بحرین میں عوامی مظاہرے، یہ عنوان ہے روزنامہ جامع جم میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہیں مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
مستقبل قریب میں مغربی منامہ میں واقع کسی بھی علاقے کی کوئی دیوار خالی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر دیوار پر عوامی مطالبات لکھے نظر آئیں گے، جن میں سر فہرست بحرین کے فرما روا کی معزولی کا مطالبہ ہوگا۔ بحرین میں دیواروں پر لکھے جانے والے یہ نعرے ہر روز دیر کے بعد وہی نعرے کسی اور دیوار پر لکھے نظر آتے ہیں اور یہ عمل چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری دیوار لکھنے کے قابل نہ رہے۔ بحرین کے ہر گاؤں میں داخلے کے راستے پر پولیس کا پہرہ ہے، بلکہ منامہ کے چمکتے دمکتے علاقوں کے شہریوں کو بھی ملکی حالات پر پریشانی لاحق ہے۔ بحرین میں سن 2011 میں انقلاب کا آغاز ہوا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے انتہائی وحشتناک انداز میں پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کا استعمال کیا اور اس کام میں سعودی عرب کے فوجیوں نے ان کی بھرپور مدد کی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بحرین میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور بحرین میں تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ سامنے کے آنے کے 2 برس بعد بھی اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا ہے۔ حزب اختلاف کے بہت سے رہنماؤں کو جیل میں بند کر کے مختلف طرح کی ایذائیں دی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ بحرین کی حکومت بڑی مشکل سے کسی غیر ملکی صحافی کو ویزا دیتی ہے۔ بحرین کی حکومت جمہوریت کا مطالبہ کرنے والے عوام کے احتجاج کو فرقہ واریت کا رنگ دیتی ہے اور اس طرح سے وہ انہیں شدت پسندی کی طرف بڑھا رہی ہے۔ ممتاز شیعہ عالم دین میثم سلیمان کہتے ہیں کہ بحرین میں اعتدال پسند کہا جانے والا حلقہ بھی حکومت سے سخت برہم ہے، کیونکہ حکومت نے 38 مسجدوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بحرین میں ان حالات کے باوجود گاڈ فادر سعودی عرب کی موجودگی اور اس کی دولت کی وجہ سے بہت کم کمپنیاں بحرین سے واپس جا رہی ہیں، اور اعتدال پسندوں کو 44 سالہ ولی عہد سے بڑی امیدیں ہیں۔ دیکھیں بحرین کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔
پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے پاکستانی اخبار کے جائزے پہ ایک بریک لیں گے، آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے اخبارات کے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ جی منتہا، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ منتہا کاظمی اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کو بتاتی چلوں گی کہ آج 25 دسمبر کی مناسبت سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 138واں یوم ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی دنیا بھر کی طرح پاکستان بھر میں بھی مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار انتہائی عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے۔ اور مزید ان تمام خبروں کو آج کے تمام اخبارات نے اہم خبروں کے طور پر شائع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے بھی متعدد خبروں کو آج کے اخبارات نے شائع کیا ہے۔ فی الوقت یہاں تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا۔ راولپنڈی جلوس چہلوم میں امام حسین علیہ السلام روایتی روٹ پر برآمد، حامد موسوی ساجد نقوی نے قیادت کی۔ نیٹو سپلائی کھولنے پر امداد کی پیشکش مسترد کر دی، عمران خان۔ قائد اعظم کا ویژن جمہوری ترقی پسند اور ہمہ جوہد پاکستان تھا، زرداری۔ روزنامہ نوائے وقت کے ادارتی صفحے سے مزید یہاں شامل کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کو، جس کا عنوان بتاتی چلوں، آج یوم قائد اعظم پر قیام پاکستان کے مقاصد اجاگر کرنے کی ضرورت۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مصور پاکستان علامہ اقبال کے تصور کو عملی شکل دے کر اس خطے میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا حصول یقینی بنایا۔ آج وطن عزیز میں، بالخصوص پاکستان کی خالق جماعت کی حکمرانی میں، قوم آج یوم قائد کے موقع پر اپنے حکمرانوں اور سیاسی قائدین سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ بانیان پاکستان قائد و اقبال نے جن افکار و نظریات اور مقاصد کے تحت پاکستان کا قیام حقیقت بنایا تھا، کیا مملکت خدا داد میں ان کے ہاتھوں قیام پاکستان کے یہ مقاصد پورے ہو پائے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا آج یوم قائد اعظم پر محض رسمی تجدید عہد پر ہی اکتفا کیا جانا چاہیے، یا اس مملکت خدا داد کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنانے کی عملیت پسندی کا دامن تھامنے کی اشد ضرورت ہے؟ پاکستان مخالف قوتوں کو تو اس وطن عزیز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اپنا ایجنڈا ہے، جس کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، مگر کیا ہم خود بھی اس مملکت خدا داد کے نگہباں کا کردار ادا کر پا رہے ہیں؟ من حیثیت القوم ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ یہاں شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کو۔ نواز شریف اور اردوان کی سربراہی میں مذاکرات، پاکستان اور ترکی کا توانائی، تعلیم، ہاؤسنگ سیکٹر میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں بلیک واٹر کی موجودگی کا ثبوت نہیں ملا، ذرائع وزارت داخلہ۔ یوم قائد پر ہمیں ملک کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا چاہیے، نواز شریف۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، مساوی مواقع فراہم کریں گے، صدر وزیر اعظم۔ اور روزنامہ جنگ سے مزید تذکرہ کریں گے محمد سعید اظہر کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے بے نظیر بھٹو، شہادت کی شام اتر رہی ہے۔ محمد سعید تحریر کرتے ہیں کہ آج سے ایک روز بعد 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے۔ صاحب فراش قائد اعظم اور قائد ملت لیاقت علی خان پر جن جن صفا کفریتوں نے اپنے خونی جبڑے گاڑے تھے، انہی تاریخ کرداروں نے 27 دسمبر 2007 کی شام بی بی کی شہادت کے روپ میں نگل لی تھی۔ بقول ایک بھارتی اخبار نویس کے، پاکستان اپنے شناختی کارڈ سے محروم ہو گیا تھا۔ عالم اسلام کی ممتاز ہستی، عالمی برادری میں یکساں واجب الاحترام اور پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس مائنڈ سیٹ کی خونا شام قربان گاہ پر اپنی جان واری کی، جس نے پاکستان کو اس روز سے ہلکان کرنا شروع کر دیا تھا جس روز قرارداد مقاصد کو آئین پاکستان کا حصہ بنا کر اس ملک کو ایک فرقہ وارانہ مذہبی ریاست بنانے کی بنیاد رکھی۔ بالآخر آج اس مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں پاکستان جاں بلب اور اپنی بقا و سلامتی کے سلسلے میں اس آتش فشانی دہانے پر کھڑا ہے۔ تاریخ کے جبر نے وطن عزیز کی گردن میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں, جنہیں اس مائنڈ سیٹ کا طرز عمل ناقابل شکست گرفت کی طاقت فراہم کر چکا ہے. معجز نما قومی یکسوئی ہی پاکستان کی محافظ بن سکتی ہے, جسے ملک میں موجود دینی اور مذہبی جماعتوں اور ان کے لاکھوں پیروکاروں نے تقریباً ناممکن بنا کر رکھ دیا ہے. مزید بی بی شہید کا بھی ہم کے حوالے سے یہی مشن ہے, سچے نظراتی لوگ انہیں کبھی نہیں بھولنے دیں گے. ویسے بھی اللہ نے فرمایا, شہید زندہ ہوتے ہیں مگر تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. اور اسی کے ساتھ یہاں بڑھتے چلیں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب. پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی 14 سال بعد ملاقات, کنٹرول لائن پر جنگ بندی, ہاٹ لائن رابطے مؤثر بنانے پر اتفاق. شہدائے کربلا کا چہلم, کراچی مانسہرہ میں 6 بم دھماکے, 7 افراد جاں بحق, 32 زخمی. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے خصوصی کمیٹی کا قیام, مزید 10 افراد بازیاب. اور شرپسند مذہبی منافرت پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں علامہ ساجد نقوی. پروگرام کے آخر میں یہاں تذکرہ کروں گی طلعت حسین کے تحریر کردہ تجزیے کا, جس کا عنوان ہے متاثرین دنیا. ناظرین, طلعت اپنے تجزیے میں تحریر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جو اپنے نہیں ہوتے وہ سب کے ہوتے ہیں. ہماری حکومتوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے, کبھی ہمیں سعودی عرب اس حد تک متاثر کرتا ہے کہ ہم بادشاہ اور خلیفہ بن جاتے ہیں, وضع قطع اور طور طریقے ان جیسے ہی اپنا لیتے ہیں. نواز شریف کی حکومت اپنے پہلے ادوار میں سعودی عرب کو اپنا سیاسی قبلہ تصور کرتی تھی, اور پھر حکومت بدلتی ہے, پھر طبیعت مچلتی ہے تو ہندوستان ہماری نظروں کا تارا بن جاتا ہے. اس دوران ہم دبئی جیسا بھی بننا چاہتے ہیں, وہاں کی ترقی خوشحالی سب کی نقل کرنا چاہتے ہیں, اپنا مال و متع کاروبار وغیرہ سب کچھ وہاں لے جانا اپنا اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور پھر تو چین ہمارا آئیڈیل ہے ہی, چین جائے بغیر کسی لیڈر کو چین نہیں آتا. لیکن آج کل ہم ان سب سے ہٹ کر کچھ اور بننا چاہتے ہیں. ہمارے سر پر آج کل ترکی سوار ہے, یوں لگتا ہے جیسے اس ملک کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم پاکستان کو پاکستان بنانے کی بجائے ہر دوسرا ملک بنانا چاہتے ہیں. آخر میں ہم متاثرین دنیا ہیں. ہاں, ہم ایک کام میں دنیا کی مثال نہیں بننا چاہتے, اور وہ قیادت کا بہترین کردار ہے. پاکستان کو طرح طرح کے رنگوں میں ڈبونے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ہر پھلدار درخت کے قریب جھونپڑی جما لیتے ہیں, جس در سے دانے ملتے ہیں اس کے سامنے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. ذہنی خانہ بدوشی کو قومی کردار کا حصہ بنا دیا ہے. نقل مارنے والے آخرکار کب عقل مند ہوتے ہیں؟ دنیا میں کسی ایسی قوم نے اپنا لوہا نہیں منوایا جو مسلسل خود فریبی کا شکار ہو. اور اس سے بڑی خود فریبی کیا ہوگی کہ ہم دوسروں کے دامن میں چمکنے والے ستاروں سے اپنے آسمان کو دمکانے کی کوشش کریں, مگر آخر کار یہ سمجھے گا کون؟ آج کل تو سب ترکی ترکی کھیل رہے ہیں. اور ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جائزہ یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا. یہیں ہم اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آئیے ناظرین مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون.